علامات قیامت، عوام کرنا اہل حکمرانوں کو پسند کرنا۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کم سے کم پانچ ٹاپک ہم کور کریں۔ عوام کرنا اہل حکمرانوں کو پسند کرنا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، شرک کی کثرت، بدعات کی کثرت، تجارت کی کثرت، مال و دولت کی کثرت۔ اللہ کرے کہ یہ ٹاپک ہمارے کور ہو جائیں اور اللہ ہمارے وقت میں برکت بھی دے انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ یہ علامات قیامت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے، یا آپ کے ذہن میں کچھ کوشچنس آ رہے ہیں کیا؟ کیونکہ ابھی دو تین دن پہلے کی ہی بات ہے کہ کسی سے اسی طرح سے ڈسکشن چل رہا تھا اور یہی احادیث ڈسکس ہو رہی تھی علامت قیامت پر، تو کسی نے یہی سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے، یعنی کیوں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ تو ایکچولی اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ بڑی قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ نشانیاں جو بتائی گئی ہیں کہ چھوٹے موٹے زلزلے تو جیسے آتے رہتے ہیں، لیکن جو ایک قیامت قائم ہوگی جس کی وجہ سے تمام کی تمام دنیا یا سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں رکھ دی تاکہ انسان اس سے سمجھ لے، اپنے آپ کو سدھار لے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لے۔ دوسری اہم بات کہ جس کی موت ہو جاتی ہے اسی وقت اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، تو کم از کم یہ احادیث ہمیں اپنی موت سے پہلے اپنی آخرت کو سنوارنے کی ترغیب دیتی ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کے واقعے میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم ان سے بچیں۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک اگر قیامت آ جاتی اور اس سے پہلے کوئی نشانیاں ظاہر نہ ہوتی تو لوگ یہی کہتے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، یا اس طرح کے جواب اور بہانے بنا سکتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی ایسی نشانیاں بتا دی کہ لوگ پھر کچھ بہانے نہ کر سکیں کہ اچھا قیامت اچانک آئی۔ ویسے تو واقعی میں قیامت اچانک آئے گی، لیکن اس کے آنے سے پہلے چھوٹی موٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور یہ انہی نشانیوں میں سے جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سوالات ذہن میں آ سکتے ہیں کہ اچھا یہ احادیث ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو پھر، اور کیوں بتائی گئی ہیں نشانیاں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی یہ سب تو ہونا ہی تھا تو ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں؟ جب سب معلوم ہے کہ یہ ہونا ہی ہے اور ایسے سب ہوگا تو ہم کیا کریں؟ تو ہم کم از کم ان فتنوں کا سبب نہ بنیں، یعنی یہ جو فتنے پھیل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو ان فتنوں کے پھیلنے میں اور بڑھنے میں کم از کم ہم تو مددگار ثابت نہ ہوں، ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے دور رکھ سکیں، ہم اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں دے دیں تاکہ ہم ان تمام فتنوں سے بچ جائیں۔ اسی لیے یہ احادیث میں ہمیں چھوٹی چھوٹی نشانیاں ملتی ہیں قیامت کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً یہ چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور آج کے دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو بچی ہوئی تھی وہ مزید پوری ہو گئی۔ اب جو کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جیسے کہ دابت الارض ہے، دھواں ہے، سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا ہے، ایک آگ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو آگ کی بات کی گئی ہے کہ ایک آگ ہے جو شام سے اٹھے گی سیریا سے اور سب کو ہانکے گی، تو مجھے لگتا ہے کہ اسکالرز اس کے بارے میں زیادہ کہہ سکتے ہیں، ہم تو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، یعنی ہم خود طالب علم ہیں ابھی، اور ابھی تو ہمیں کچھ بھی اتنی معلومات نہیں ہیں، لیکن ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ آگ تو شروع ہو چکی، کیونکہ آج جس طرح سے انتشار پھیلا ہوا ہے وہاں پر، اور جس طرح سے جو لوگ ایک طرح سے دوڑ رہے ہیں سمجھے، یا وہاں سے بھاگ رہے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ اس کی ہلکی سی شروعات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ کرے کہ ہم ان فتنوں سے بچ کر دوسروں کو بھی ان فتنوں سے بچانے والے بنیں، یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے لوگوں کو جوڑنے والے بنیں، ری کنیکٹ کرنے والے بنیں، کیونکہ یہ سارا جو انتشار ہے کس وجہ سے ہے، فتنے ہیں کس وجہ سے ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے دوری کی وجہ سے۔ تو اب ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے لوگوں کو جوڑ دیں، ری کنیکٹ کریں ان کو۔ جب ہم کتاب سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ تمام کے تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ 100% سب اچھے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں 100% تو سب اچھے ہو ہی نہیں سکتے، ورنہ پھر یہ آزمائش کیا باقی رہے گی۔ اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کو جو مہلت دی تھی قیامت تک کے لیے، تو اس مہلت کے دیے جانے کی وجہ سے تو یہ بات ایک طرح سے انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ شر اور خیر کی لڑائی قیامت تک چلتی رہے گی. تو 100% تو کوئی بھی دور ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری طرح ہی بالکل اچھا ہو. کچھ نہ کچھ شر پسند لوگ تو ہر دور میں ہر جگہ ہوتے ہی ہیں، لیکن کم از کم میجورٹی اگر اچھوں کی ہو تو انشاءاللہ حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس سے ہم اپنی آخرت کو سنوارنے والے بنیں، ہم الرٹ ہو جائیں، اپنے وقت کو صحیح طرح سے مینج کر کے اس سے اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکیاں کشید کرنے والے بنیں، نیکیوں کو جمع کرنے والے بنیں، اور ان فتنوں کی جو پیشن گوئیاں جو خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان خبروں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرنے والے بنیں انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک حب الناس الائمۃ الخلوف، عوام کا یعنی لوگوں کا نااہل حکمرانوں کو پسند کرنا، یعنی جو پبلک ہے وہ بھی ایسے حکمرانوں کو پسند کرے گی جو کہ ناقابل ہوں گے یا نااہل ہوں گے یا پھر ان میں ویسی خوبیاں نہیں ہوگی جیسے کہ ایک لیڈر میں ہونی چاہیے. اور یہ تو ہم آج اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس میں تو کوئی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو آج ہم جمہوریت کا نظام دیکھتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ اس جمہوریت کے نظام میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم پبلک کو دے رہے ہیں یہ اتھارٹی یا یہ آزادی کہ وہ چوز کرے اپنے حکمرانوں کو، اور پھر پبلک میں زیادہ تر تو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف بلائنڈلی فالو کرنے والے ہوتے ہیں، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی والا معاملہ ہے. تو بلائنڈلی فالو کرنے کی وجہ سے ان کو اچھے اور برے لوگوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اور پھر وہ جو ایسے حکمراں ہوتے ہیں جو یا تو جذباتی تقریریں کر لیں یا وقت پر کچھ ان کی چھوٹی موٹی مدد کر دیں یا لالچی قسم کے لوگ، ان کو کسی نہ کسی چیز کا لالچ ہوتا ہے تو لہٰذا وہ ایسے ہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں بےچارے رہ جاتے ہیں. اگر آپ صرف ہندوستان ہی کے نقشے میں دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں. تو بہرحال قیامت سے پہلے عوام جانتے بوجھتے حکومت کی ذمہ داریاں نااہل اور بددیانت لوگوں کے سپرد کریں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دویت الامانۃ فانتظر الساعۃ قال کیف اداعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب حکومت ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کر. یہ بخاری کی روایت ہے. تو آج آپ جانتے ہی ہیں ہر کنٹری کا آپ حال دیکھ لیں، ہر کنٹری، میں کوئی ایک کنٹری کی بات نہیں کر رہی ہوں، پوری دنیا کے نقشے پر آپ دیکھ لیں کہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہے، کیسے لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں. تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کم از کم ہم وہ شعور بیدار کریں لوگوں کے اندر جس کی وجہ سے لوگ کم از کم اچھے لوگوں کو چنیں، یعنی لوگوں کو کم از کم ہم اتنا شعور دینے کی کوشش کریں کہ ان کو اچھے اور برے میں تمیز کرنا آ جائے، وہ اچھے اور برے کا فرق سمجھ سکیں، وہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں یا ایسے لوگوں کو چوز کریں یا چنیں جو واقعی میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اب دیکھیں خیر اور شر ہر جگہ ہوتا ہے اور ہر مذہب کے، ہر دین کے، دھرم کے لوگ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ جو حق ہے وہ لوگوں کے سامنے بتائیں، جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کے سامنے لائیں. اور یہ بات ہم خود محسوس کریں گے کہ چاہے وہ ایک نان مسلم ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ برائی کو برائی ہی بولے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ برائی کو اچھائی کہے چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک جو ضمیر رکھا ہے وہ اسے برابر اکساتا ہے یا اس کے اندر وہ ادراک ہوتا ہے انسان کے اندر کہ ہاں واقعی میں ٹھیک ہے اگر میں فیور کر رہا ہوں فلاں کا لیکن اس کے اندر یہ اور یہ اور یہ خوبیاں تو نہیں ہیں. تو اس طرح کا ضمیر ہر ایک کے اندر ہوتا ہے، بس اس کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کم از کم ہم وہ شعور تو پیدا کریں لوگوں کے اندر کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں. اور ہمارے پاس جب بھی ایسا کوئی معاملہ آئے، جیسے کہ ایک زمانہ تھا کہ کچھ مسلم آرگنائزیشنز نے ایک زمانے میں انڈیا میں یہ کہا تھا کہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینا ہے، ایون آپ ووٹ ڈالنے بھی نہیں جا سکتے، یعنی جو آپ کا یہاں پر ایک انڈین شہری ہونے کے ناطے ایک حق ہے ووٹ دینا، تو وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو اس معاملے میں دور ہی رہنا ہے. لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ایک طرح سے صحیح فیصلہ ہو اور صحیح نقطۂ نظر ہو ان لوگوں کا جن لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، لیکن ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم بالکل خاموش بیٹھے رہیں گے اور نہ اچھے کو اچھا کہیں گے نہ برے کو برا کہیں گے تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا. یہ تو پھر ایسا ہوگا کہ ظالم کا ساتھ دینا یا برے لوگوں کا ساتھ دینا ہو جائے گا ایک طرح سے. کم از کم اگر ایک حق ہم کو ملا ہے تو تو اس حق کو کیوں نہ استعمال کریں، اور کیوں نہ کم از کم جو بروں میں کم برے ہیں ان کو ہم پھر کیوں نہ چوز کریں، کیوں نہ چنیں، تو وہ حق استعمال کرنا چاہیے. پھر بعد میں انہی آرگنائزیشن سے، جن آرگنائزیشن نے پہلے پابندی لگائی تھی ووٹ دینے پر، بعد میں ان لوگوں نے یہ الاؤ کر دیا. تو اسی طرح سے کہ اگر ہمارے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ ہم چوز کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ پھر اچھوں کو چوز کریں. کم از کم ہم وہ ایک ووٹ دے کر، جو کم برے لوگ ہیں ان لوگوں کو ووٹ دے کر ہم کچھ تو ایک طرح سے سمجھیں برائی کے خلاف جدوجہد کرنے والے بن رہے ہیں. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے یہ بات کو پیش کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے کہ جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کا سپورٹ نہ کیا جائے. حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. قیامت کے قریب مسلمانوں میں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی، جس وجہ سے کافر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے. عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها. فقال قائل ومن قلتنا نحن یومئذ؟ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غساء کغساء السیل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ أَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. رواه ابو داؤد. حدیث صحیح. یہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن اسے دوبارہ سنی اور دیکھیں عربی میں پڑھنے سے کتنا اچھا لگتا ہے. ایسے لگتا ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قریب ہو گئے ہیں، کہ ہم آپ کے کہے گئے ایگزیکٹ الفاظ دہرا رہے ہیں الحمدللہ. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں ہمیں عربی اتنی اچھے سے تو نہیں آتی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ہم دہرا لیں تاکہ ہم ان سے مزید قربت پیدا ہو. ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب کافر امتیں تمہارے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان کی طرف بلاتے ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم کثرت میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت پانی کے اوپر بہنے والی جھاگ کی مانند ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب ختم کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرما دیں گے. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. ایک ایک لفظ اس حدیث کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنی زندگی صحیح رخ سے، صحیح ڈھنگ سے گزارنے والے بنیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہی بات کی گئی ہے کہ کیوں ہوگا، اس میں وجہ بتا دی گئی. وہ وجہ ہم اگر سامنے رکھ لیتے ہیں اپنی اور ان چیزوں کو پسے پوچھ ڈالتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ حالت پھر وہی ہو جائے گی کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمان 1.5 بلین کی تعداد میں ہیں، پوری دنیا میں سیکنڈ نمبر پر ہمارا نمبر ہے. فرسٹ یعنی فرسٹ میجورٹی جو آج دنیا میں جو قوم پائی جاتی ہے وہ ہے کرسچنز، نصارا، وہ سب سے زیادہ ہیں دنیا میں. آج سیکنڈ نمبر پر مسلمان ہیں. پھر کم سے کم 57 کنٹریز مسلم کنٹریز کے نام سے جانے جاتے ہیں. پوری دنیا میں اتنے کنٹریز ایسے نہیں ہیں، یعنی کچھ کرسچنز کے ہیں، کچھ نان مسلمز کے ہیں، کچھ بودھ ہیں، ایسے الگ الگ کنٹریز ہیں، لیکن 57 کنٹریز مسلمانوں کے ہیں. پھر اگر آپ دولت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جتنی بھی کنٹریز ہیں اس میں زیادہ تر کنٹریز مسلمانوں کے بہت زیادہ مالدار ہیں. اگر آپ ویسے بھی دنیا میں دیکھیں تو بہت سارے بزنس مین اور سب سے مالدار پرسن اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی مسلمانوں کا اچھا خاصا ریشو ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم اتنی زیادہ تعداد میں ہیں؟ آج ہمارے پاس دولت کی بھی کثرت ہے، آج ہمارے پاس یعنی مسلمانوں کی کنٹریز بھی زیادہ ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں. ایک تنکے سے بڑھ کر ہماری حیثیت یہ ہے کہ خس و خاشاک کے جو تنکے ہوتے ہیں یا سوکھے ہوئے پتوں کو اگر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کہ پیر رکھے تو چورا چورا ہو جاتے ہیں، پھر وہ چورا یا ہلکے پتے ہوا ان کو جدھر اڑائے لے جاتی ہے ادھر اڑتے چلے جاتے ہیں. ان کا اپنا خود کچھ ڈسیزن، یعنی جو کچرا ہوتا ہے ہلکا پھلکا، وہ خود سے نہیں جا سکتے جدھر جانا چاہیں، جس رخ پہ جانا چاہیں، بلکہ ان کو جدھر ہوائیں اڑائے لیے جاتی ہیں ادھر اڑتے ہیں. آج مسلمانوں کا حال ایسے نہیں ہو گیا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ ہم اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود کیوں آج اس طرح سے ذلیل و خوار ہیں، کیوں آج ذرا سا کچھ ہوتا ہے ہم پر الزام ڈال دیا جاتا ہے، یعنی بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی جانچ پڑتال کے، بغیر کسی تحقیق کے بس اٹھایا اور مسلمانوں کا نام لے دیا، جس کا جو دل چاہتا ہے کہتا ہے۔ کوئی ویلیو، کوئی حیثیت، کوئی وقت ہماری نہیں رہ گئی ہے۔ کیوں؟ جبکہ مسلمان تو وہ تھے کہ جب ایران فتح ہوتا چلا گیا اور ایک کے بعد دوسرا شہر ان کا فتح ہو رہا تھا تو ایرانی حیران اور پریشان تھے۔ جب مسلمانوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ دیو آ گئے، دیو آ گئے۔ یعنی ایسی حیبت تھی مسلمانوں کی۔ ایران کے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ مسلمان ہارتے ہی نہیں ہیں، جیتتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس کے وزیر نے اسے جواب دیا تھا کہ وہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے، وہ موت کے پیچھے جاتے ہیں، موت ان کے پیچھے آتی ہے، ان کے دلوں میں موت کا ڈر نہیں ہے، خوشی سے موت کو گلے لگاتے ہی نہیں۔ جذبہ جہاد، شوق جہاد اس قدر ان کے اندر تک سرایت کر گیا تھا کہ ان کو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں رہی تھی، ان کے اوپر ایک ہی دھن سوار تھی کہ بس اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو، پوری زمین لا الہ الا اللہ کے خوبصورت نغمے سے گونج اٹھے، ہر طرف سے وہی صدا بلند ہو کہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ یہ جذبہ، یہ سرشاری، وہ شوق شہادت، یہ تمام چیزیں تھیں، جبھی تو وہ سربلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیبت غیر مسلموں پر اس طرح سے بٹھا دی تھی کہ ان کو دیکھ کر ہی لوگ فرار ہو جاتے تھے، میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے لوگ کہ نہیں، یہ مسلمانوں سے نہیں ہم لڑ سکتے۔ ان کا انصاف، ان کا اعلیٰ کردار، ان کا عدل، ان کا وہ بوڑھوں پر اور بچوں پر رحم و شفقت سے ان کا پیش آنا ایک مثالی کردار تھا ان کا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارا کردار تھے، وہ تو صحیح کہا ہے نا علامہ اقبال نے، تھے تو آبا ہی وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے امید فردا ہو۔ تو آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا، آج ہمارے نوجوان، وہ جیسے کسی نے ایک کتاب لکھا تھا، اس وقت کتاب کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، غالباً یوسف اصلاحی کی لکھی ہوئی کتاب تھی، اس میں انہوں نے وہی لکھا تھا کہ آج کا نوجوان آئینہ خانے میں رہ گیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو بالوں کو سنوارنے سے فرصت نہیں ہے، بس آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرنا، جھٹکے دینا بالوں کو، جیسے کہیں لڑکیوں کا یا کوئی ایسے گرلز کالج نظر آ جائے تو بس پھر وہاں لڑکوں کی آپ دیکھنے تیاری۔ اور سمجھ بھی نہیں آتا کہ نہیں، اب تو ایسا ہو گیا کہ مرد حضرات بھی پارلر میں جانے لگے ہیں، پاؤڈر لگاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال کرتے ہیں، کریم استعمال کرتے ہیں، یعنی جو لڑکیوں کے استعمال کی چیزیں تھیں وہ مرد حضرات یوز کر رہے ہیں۔ آپ خود بتائیے کہ کیا، کیسے بہادری پیدا ہوگی؟ وہ جو جدوجہد کرنے کا جذبہ، ہم یہ نہیں کریں کہ جائیں اور جا کر کود پڑیں سیدھا اس میدان میں، نہیں، بات وہ نہیں ہے۔ ہر وقت کا، ہر دور کا تقاضا الگ رہتا ہے۔ آج کے دور کا تقاضا ہے جدوجہد، محنت، کوشش، سٹرگل، یعنی اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو سربلند کرنے کے لیے ہم کیا قربانی دے رہے ہیں، ہم نے کتنا وقت لگایا ہے۔ تو یہ جو کہا تھا نا اللہ کے رسول نے کہ تمہاری حیثیت بالکل ہی جھاگ کی مانند ہو جائے گی، کیوں؟ تمہارا رو بھی ختم ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، اور وہن کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج کے ہم مسلمانوں پر بھی وہی وقت نہیں آ گیا کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی جینے کی خواہش، اور جیسے ہم نے پچھلے احادیث میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ بوڑھے لوگ جوانوں کے جیسا نظر آنے کی کوشش کریں گے، اپنے بالوں کو خضاب سے رنگیں گے، کبوتر کے رنگ کی طرح رنگیں گے، کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو وہ جوان دکھانا چاہیں گے۔ تو تم قیامت کا انتظار کرو، ایسا ہوگا قیامت کے قریب، اور ایسا ہو رہا ہے، جتنا انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اس کے اندر جوان رہنے کی خواہش پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ پہلے کانسیپٹ تھا، یہ کم از کم تھا تو صحیح تصور، یہ کانسیپٹ کہ عبادت بڑھاپے میں کر لیں گے، لیکن اب تو وہ بھی کانسیپٹ نہیں رہا، حالانکہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے وہ، لیکن کم از کم بڑھاپے میں عبادت کر لیتے تھے پہلے کے لوگ۔ اب تو بڑھاپے میں بھی عبادت نہیں رہی، اب تو جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو اپنی بہوؤں سے یا اپنے خاندان والوں کی شکایتوں سے فرصت نہیں ملتی، یا جو بوڑھے مرد حضرات ہیں ان کو ٹی وی پر خبریں دیکھنے سے یا صرف باہر محفلیں جمانے سے فرصت نہیں ملتی۔ آپ خود بتائیے کہ غلط تصویر کشی ہے۔ پہلے بوڑھے لوگ زیادہ اپنا دل قرآن میں لگاتے تھے، آج بوڑھے لوگ کہاں لگاتے ہیں؟ ٹی وی سیریلز میں، ٹی وی کے سامنے۔ تو کیا ہمارا حال ہو گیا ہے؟ تو یہ وہن کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے بیسٹ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے اس کا علاج، تو وہ ہے صحابہ کرام کی سیرت۔ یقین جانیے، آپ اسلامک ہسٹری پڑھیے، آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، آپ کے ایمان کا، آپ کے جذبات کا بالکل ہی الگ حال ہوگا۔ یعنی اگر ہم اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے بیسٹ نسخہ ہے صحابہ کرام کی سیرت۔ جن پر قرآن نازل ہوا تھا، جو فرسٹ یعنی پہلے مخاطب لوگ تھے قرآن کے، جن کو قرآن نے مخاطب کیا، جن کے بارے میں قرآن میں ڈسکشن ہوا. یعنی قرآن اگر آپ دیکھیں، آپ پڑھتے ہیں تو قرآن میں کیا ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں، یا منافقین کے بارے میں، یا مشرکین کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. تو ہم اس میں تلاش کریں اپنے آپ کو، جیسے کہ وہ احنف بن قیس نے کیا تھا رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک دن انہوں نے قرآن پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، بہت ہی ذہین شخص تھے ماشاءاللہ، بہت انٹیلیجنٹ. تو فیہ ذکرکم والی آیت ان کے سامنے آئی، تو کہا کہ لاؤ دیکھو تو صحیح کہ کہاں ہے میرا ذکر قرآن میں. پہلے پڑھا تو اس میں مشرکین کے بارے میں تھا، کہا الحمدللہ میں تو نہیں ہوں، بتوں کی پوجا تو میں نہیں کرتا، یہ میرا ذکر نہیں ہے. پھر پڑھا کہ منافقین کا ذکر تھا، کہا نہیں یہ بھی میں نہیں ہوں. پھر جب آیتیں پڑھی تو دیکھا کہ بہت ہی زیادہ نیک لوگوں کا ذکر ہے، کہنے لگے نہیں میں میرے اندر اتنا بھی تقویٰ نہیں، اتنا نیک بھی نہیں ہوں. پھر پڑھی آیات کہ جن کی پیٹھیں اپنے بستروں سے الگ ہوتی ہیں، کہا کہ نہیں ابھی اس لیول پر نہیں پہنچا ہوں، یعنی ابھی تو صرف فرائض کی پابندی کرتا ہوں، تہجد ہو سکتا ہے اس وقت اتنا ریگولر نہ ہوئے ہوں. پھر پڑھنے لگے تو آیتیں ملی ان کو کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں اور کچھ ان سے غلطیاں بھی سرزد ہوئی ہیں، ملے جلے ان کے اعمال ہیں، لیکن ان کو امید ہے تو اللہ تعالیٰ، انہوں نے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کی امید کے مطابق ہی درگزر فرمائے گا. کہا کہ ہاں مجھے مل گیا میرا ذکر. تو اب دیکھیں کہ مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی ہم کوشش کریں کہ جو مسائل آج ہمیں درپیش ہیں اس کا حل کیا ہو. صرف ہائے واویلا مچانے سے کچھ نہیں ہوگا. جیسے کہ ابھی بہت جگہ سے سوالات آ رہے تھے کہ باجی ہم کیا کریں، جو روہنگیا کے مسلمانوں کا جو معاملہ تھا. پہلی بات ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو ان کی مدد فرما، اور کوئی ایسا پیدا کر دے ان کے لیے کہ جو ایسے مسلمانوں پر جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا کوئی ایسا پیدا کر دے. کیونکہ واقعی میں وہ والی آیت یاد آتی ہے کہ جب ان مسلمانوں نے تمہیں مدد کے لیے پکارا تو کیوں نہ کوئی گیا. کہا جاتا ہے کہ جب ایک دفعہ سری لنکا سے، بہت زمانے پہلے کی بات ہے، جب خلافت قائم تھی، شاید عباسی خلیفہ ان لوگوں کا دور تھا یا اموی خلیفہ کا آخری دور تھا، تو اس زمانے میں، ہاں اموی خلیفہ کا آخری دور تھا تقریباً، اس زمانے میں جب سری لنکا سے جہاز آ رہا تھا حج کے لیے، تو اس جہاز کو روک لیا گیا تھا اور کچھ لوگوں کو قید بھی کر لیا گیا تھا. تو اس وقت ایک بوڑھی خاتون نے خط لکھا تھا وہاں سے، یا وہاں سے اپنی ریکویسٹ بھجوائی تھی، اور وہی والی آیت تھی اس میں قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا ہے کہ تم ان بوڑھے بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہ لڑو یا ان کے سپورٹ کے لیے نہ نکلو جو مجبور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی مددگار پیدا کر دے. تو یہ ریکویسٹ اس بوڑھی خاتون نے بھیجی تھی اس وقت کے خلیفہ کے لیے، اور اس وقت کے خلیفہ نے فوراً پھر محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، اور پورا ہندوستان اور یہ جب پورا علاقہ ہے اس کو فتح کیا گیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ ایک بوڑھی خاتون کی آواز پر اس وقت کے خلیفہ نے، کتنا دور کا معاملہ ہے، کہاں اس وقت کا دارالخلافہ عراق کے پاس کا علاقہ، اور کہاں ہندوستان یا سری لنکا. لیکن کچھ تو باقی تھا ان لوگوں میں، ہم سے کم از کم بہتر تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے بہت سارے بگاڑ ان میں آ چکے تھے، لیکن کم از کم کچھ تھا ان کے اندر. ہمارے اندر تو وہ بھی نہیں ہے نا. آج کیا خواہش ہمارے دل میں، کیا تڑپ، اور کیا ہم اپنے تو معمول کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال بات یہ تھی، ہم لوگ ڈائیورٹ ہو گئے تھوڑا سا، کہ کسی نے پوچھا کہ ہم کیا کریں، اور لوگ اتنا واٹس ایپ پر یہ تصویریں سرکولیٹ کریں، جبکہ وہ تصویریں، کچھ تصویریں کچھ حد تک تو نہیں، اس میں 50% حقیقت اور 50% اس میں نمک مرچ لگایا گیا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے کہ ایسی خبروں کو عام نہ کرو، افواہیں نہ پھیلاؤ. اور کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. اور قرآن ہمیں یہ اصول دیتا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو پہلے اس کی تصدیق اور تحقیق کر لیا کرو. پھر قرآن ہی ہمیں یہ رول دیتا ہے کہ یہ جو منافق ہے، مرجفون کا لفظ آتا ہے ان کے لیے، اور بھی ایک لفظ آتا ہے، ابھی فی الحال یاد نہیں آ رہا، سورہ احزاب اگر آپ پڑھیں گے تو، کہ ان لوگوں نے خبروں کے ذریعے سے زمین ہلا دی، اور یہ زمین ہلانا چاہتے ہیں، یعنی بھونچال لانا چاہتے ہیں خبروں کے ذریعے سے، اور یہ اڑی اڑائی سنی سنائی باتیں مدینہ میں عام کر کے مسلمانوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ یہ خبریں وہ کوئی ایسے پرسن تک پہنچاتے جو ان خبروں کو سن کر اس پر صحیح طریقے سے ریئیکٹ یا اس پر کوئی ایکشن لے سکتا تھا. تو ان کو چاہیے کہ خبریں کسی ایسے پرسن کو دیں جو سمجھدار ہو، ذمہ دار پرسن ہو. عام لوگوں میں ایسی خبریں نہیں پھیلائی جاتی، یہ اصول ہی نہیں ہے، نہ اسلام کا اصول ہے اور نہ آج دنیا کا اصول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جو دور درشن تھا، جو چینل تھا یہاں کا گورنمنٹ چینل، اس میں خبریں کس طرح سے آتی تھیں. ایسی بھڑکانے والی خبریں تو کبھی بھی نہیں دی جاتی تھی جس میں ہندو مسلم فساد کی بات ہوتی تھی، اور الحمدللہ بہت اچھی بات تھی. اب یہ واٹس ایپ کی وجہ سے تو بہت ہی برا حال ہو گیا ہے. جو ویڈیوز آ رہے ہیں اور لوگ نیکی سمجھ رہے ہیں، ایک جو ہمارے سسرال میں کام کرنے والی ایک خاتون ہے، تو وہ آئیں اور کہنے لگی کہ سنا جی آپ نے، دیکھا ہے آپ نے وہ ویڈیو جو برما کے مسلمانوں کا ہے؟ یعنی وہ ایسا بتا رہی تھی اور ایسا ریئیکٹ کر رہی تھی وہ خاتون جو کہ مطلب پڑھی لکھی نہیں ہے, اور وہ ایسا ریئیکٹ کر رہی تھی کہ وہ ویڈیو دیکھنا نیکی کا کام ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ نے نیکی کا کام نہیں کیا بلکہ آپ نے گناہ کا کام کیا. اور ان خبروں سے صرف انتشار پھیل رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, آپ بتائیں ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ فی الحال ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں کرنے کے لیے. ایک ہے دعا, بہت زیادہ کثرت سے دعا ان کے لیے. کیا ہم میں سے کوئی مسلمان, جتنے بھی لوگ اتنے خبریں شیئر کر رہے تھے اور اتنے ویڈیوز بھیج رہے اور اتنے پوسٹ کر رہے ہیں, کسی نے رات میں تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے نماز پڑھ کے دعا کی؟ مجھے نہیں لگتا کہ سوائے بہت ہی کم لوگوں کے کس نے کیا ہوگا. دوسرا اہم کام جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں, اگر ہم کو کہیں سے پتا چل رہا ہے کہ ان کی مدد ہو رہی ہے تو ہاں ہم اپنا مال ان کے اوپر خرچ کریں. ان کی مدد کے لیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, جتنی استطاعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اتنا ہم کریں. یہ ویڈیوز شیئر کر کے اور یہ ایسے پوسٹ آگے بھیج کے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. سب کو خبریں معلوم ہیں الحمدللہ, کوئی آج کل ان نون نہیں ہے, بے خبر نہیں ہے. ہمارا کام ایسے خبریں شیئر کرنا نہیں ہے, یہ تو خبریں ہم کو ذمہ دار پرسن تک پہنچانا ہے. کیا ہم نے حکومتی لیول پر کوئی ایسا کام کیا ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. کوئی سالڈ کام کریں. اور سب سے اہم بات میں وہی کہتی ہوں کہ ہم کو برما کے مسلمانوں کی فکر ہے, ہم کو بوسنیا, چیچنیا اور سیریا, فلسطین سب مسلمانوں کی فکر ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے اور میرے ارد گرد کتنے ایسے مسلمان ہیں جو آج اتنے پریشان حال ہیں, جن کو خود انہیں دوسرے لوگوں کا ظلم برداشت کر رہے ہیں وہ مسلمان. اپنے اڑوس پڑوس میں, ہمارے خود ملک میں, کنٹری میں, اپنے شہر میں, ایون اپنے محلے میں بعض مسلمان ان پر ظلم کر رہے ہیں اور بعض نان مسلم ان پر ظلم کر رہے ہیں. جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, جن کو پہننے کے لیے لباس نہیں ہے, مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ایون قربانی کے دن بھی ان لوگوں نے گوشت نہیں کھایا, بیسن بنا کے کھایا. کئی لوگ ہیں ایسے, دال اور بیسن انہوں نے بنایا. ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ تو دور کے لوگوں کی ہمیں فکر ہے اور ہم ہائے واویلا مچا رہے ہیں اور شور کر رہے ہیں کہ سنا تم نے, سنا تم نے, سنا تم نے, ہر ایک کو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کے پڑوس میں جو تکلیف میں ہے اس کو تو پہلے آپ دیکھ لیں. اور سب سے بڑی بات ہمارے کہ آج الحمدللہ اگر ہم امن میں ہیں تو ہم اپنی حالت کو سدھار لیں کہ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا. ہم ابھی فی الحال امن و سکون میں ہیں تو ہم کیوں نہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لیں, کیونکہ وقت کیسا آتا ہے آگے ہمیں کچھ خبر نہیں. اللہ تعالیٰ اچھا ہی وقت لائے انشاءاللہ, اور ہمیشہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور امن و امان کو قائم رکھے اللہ تعالیٰ. لیکن ہم نہیں بتا سکتے کہ آگے وقت کیسے آنے والا ہے, تو لہٰذا کیوں نہ ہم وقت سے پہلے اپنی تیاری کر لیں. مطلب اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں حالات تو ہم اپنی عبادت مزید بڑھا دیں. جہاں اگر ہم صرف فرض پڑھتے تھے تو ہم نوافل کی کثرت کر لیں. ہم دعا کے لیے اگر نہیں بیٹھتے تھے تو کثرت سے دعائیں مانگے. تلاوت قرآن ہماری کم تھی تو زیادہ کر دیں تلاوت قرآن. قرآن فہمی ہمارے اندر کم تھی, ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تھا, تو ہم اس کو بڑھا دیں اپنے اندر. جو نیک کام ہم نے نہیں کیے تھے ابھی تک, نہ انفاق کیا تھا, نہ کسی کی مدد کی تھی کبھی, وہ نیک کاموں میں اضافہ کر دیں. کسی نہ کسی آرگنائزیشن سے جڑ جائیں, ٹیم ورک کریں, مسلمانوں کی مدد کریں. خدمت خلق کے کتنے شعبے ہیں اور کتنی ضرورت ہے, یقین جانے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہندوستان میں اپنی آنکھوں سے کہ ایک پرانا لباس اگر آپ ان کو دے دیتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ یہ عید کے لیے ان کو لباس مل گیا. یعنی لوگوں کے پاس اور ایسے لوگ ہیں جو سفید پوشی کا بھرم قائم رکھے ہوئے ہیں, جو مانگ نہیں سکتے لوگوں سے, اور غربت انتہا کی ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے ایک ٹائم چولہا بھی نہیں جلتا کیونکہ وہ مانگنے والے لوگ نہیں ہیں, لیکن کچھ ہے بھی نہیں پکانے کو, تو بھوکے بھی رہتے ہیں. ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے. تو ان کی مدد کون کرے گا؟ آپ کے پڑوس میں چولہا نہیں جل رہا ہے, آپ کے خود کے پڑوس میں, آپ کے کنٹری میں, آپ کے شہر میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اتنے پریشان ہیں, جو ہاسپٹلس کے باہر چکر لگا رہے ہیں, جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے, جو دوائیاں تک نہیں لے سکتے, پریشان حال گھوم رہے ہیں بےچارے. ان کی ہیلپ کریے, پھر بعد میں آگے دوسرے کنٹریز کے لوگوں کا نمبر آئے گا. تو بہرحال یہ جو واہن ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت, اسی چیز نے تو آج آپ دیکھیں ہمیں اتنا سیلفش بنا دیا ہے کہ بس میں بھلی اور میرا گھر بھلا, میرے گھر کا ڈیکوریشن, میرے گھر کی سیٹنگ, میرے گھر میں دنیا جہان کی چیز ہو, اور دوسرے اگر جاتے ہیں تو جائے چولہے میں, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں, بس میرا پیٹ بھر جائے, میرا نفس سیر ہو جائے, مطمئن ہو جائے. اور نفس کبھی سیر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم کو نکالنا پڑے گا, یہ جو دنیا کی محبت ہے نا, یہ ہم کو اپنے دل سے نکالنی پڑے گی, کیونکہ یہی ہر برائی کی جڑ ہے. تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیں. آپ دیکھیے دنیا میں تو رہنا ہے, آپ دنیا کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے, دنیا کو ترک نہیں کر سکتے, آپ رہبانیت نہیں اختیار کر سکتے. دنیا میں رہ کر اس کی محبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی دنیا کے لیے ہم کو نہیں جینا ہے, ہم کو آخرت کے لیے جینا ہے. دنیا سنوارنی بھی اپنی تو کس لیے؟ آخرت کے لیے. تو بس یہ ہمارے اندر بہت ضروری ہے کہ اس بات کی فکر پیدا ہو کہ ہم دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دیں. تو یہ جو ہم پر اوپر سے سارے لوگ حاوی ہوئے ہوئے ہیں آج, اور ہماری حیثیت, ہماری وقات کچھ نہیں رہی, وہ اسی وجہ سے کہ ہمارے اندر موت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے, ہم موت سے بھاگ رہے ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہمیں اور 1000 سال جینا ہے، جیسے کہ یہودیوں کی خواہش ہو گئی تھی کہ ان میں کا ہر چاہتا تھا لو یو امر الف سنا، کہ وہ کاش اس کو مل جاتی 1000 برس کی عمر، لیکن کسی کے خواہش کرنے سے تو کوئی 1000 برس نہیں جی سکتا، جس کی موت کا وقت لکھا ہے تو آنی ہے 60 سال ایوریج 60 ایئرز بتائی جاتی ہے آج کل، لیکن نہیں پہنچے ہیں لوگ 60 تک بھی. جتنی ہم بات آپ سن رہے ہیں ہارٹ اٹیک دیکھیں 40 اور 45 کے بیچ میں زیادہ میجورٹی ان لوگوں کی ہے، بس اتنی زندگی ہے 45, 50 یا 60 زیادہ سے زیادہ، اور اس کے لیے آخرت جو ہمیشہ ہزاروں ابد الآباد کی، ہم ہزاروں بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو گنی نہیں سکتے، اس کو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ، اس کے لیے ہم یہ دنیا جو کہ ختم ہو جانے والی ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، تو اپنی آخرت کی فکر کریں، دنیا سے محبت اپنے دل سے نکال دیں. اور یہ کب ہوگا؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو جتنا ہم قرآن سے حدیث سے جڑیں گے، جتنا ہم صحابہ اکرام کی سیرت سے جڑیں گے، یقین جانیے آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا. الحمدللہ ایسے لگتا ہے زندگی اتنی اسموتھ ہو گئی ہے، بہت ہی الحمدللہ آرام دہ، جب ہم صحابہ اکرام کی نقش قدم پر چلتے ہیں، جب ہم نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا ہوتا ہے کہ ہم کو خود ہی بدلنا نہیں ہے، اوروں کو بھی بدلنا ہے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، تو مجھے تو دوسروں کے لیے جینا ہے، اور میں جب دوسروں کے لیے جی رہی ہوں یا جینے کی کوشش کر رہی ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری بھی زندگی سنوار دے گا. یہ بات آپ سوچیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. کثرت الشرک، شرک کی کثرت، قیامت سے پہلے عربوں میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقم الساعۃ حتی تضرب الیات نساء دوسی علی ذی الخلصۃ، رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذی الخلصۃ کے بت خانے میں چکر نہ لگا لیں. یہ ایکچولی یمن میں ذی الخلصۃ کے مقام پر قبیلہ دوس کا ایک بت تھا جس کا مشرک زمانے جاہلیت میں طواف کیا کرتے تھے، تو اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک یہ دوس قبیلے کی عورتیں اس بت خانے میں چکر نہ لگا لیں، یعنی عرب میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی. اور صرف بت یہی نہیں ہوتے ہیں کہ آپ نے بت کھڑا کر دیا، نصب کر دیا مٹی کا بنا کر، بہت سارے بت ہیں جو لوگوں نے آج بنا رکھے ہیں، اور آج کے دور کا بت تو ایکچولی سب سے بڑا بت، جو تمام اسکالرز اس بات پر ایگری ہیں، یعنی اسی کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے برانڈ کا بت، کہ لباس آپ کا کون سے برانڈ کا ہو، اور جوتا آپ کا کیسا ہو، بیگ آپ کا کس برانڈ کا ہے، کپڑے آپ کس مارکیٹ سے کس برانڈ کے خریدتے ہیں. ایون جیسے بچوں کی یونیورسٹی میں کوئی ہیں لیکچرر، تو وہ تو ایپل کے علاوہ کوئی چیز کو گوارا ہی نہیں کرتے، ان کا ماؤس، ان کا لیپ ٹاپ، ان کا آئی فون، اور ان کا سبھی کچھ ایپل کا ہے. تو کچھ لوگ برانڈ کے اتنے زیادہ ایڈکٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک بت ہے ایکچولی دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے، آپ کو اگر اچھی چیز پسند ہے آپ خریدیے، لیکن آپ اس کے ایڈکٹ بن جائیں یہ چیز نقصان دہ ہے، کہ آپ اس برانڈ سے ہٹ کر کچھ لیں ہی نہ کیونکہ وہ آپ کی شان کے خلاف ہو جائے گا، یہ چیز درست نہیں ہے. تو صرف یہی بت نہیں کہ وہ بت خانے میں جو بت تھا جس کا لوگ طواف کرتے تھے، بلکہ آج بہت سارے بت پیدا ہو گئے ہیں اور لوگ اسی کے گرد گھوم رہے ہیں، بس اس میں ایک بت برانڈ کا بھی بت ہے. بعض عرب قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. ان صوبان رضی اللہ عنہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَإِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِ أَيْمَةً مُدِلِّينَ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلَ مِنْ أُمَّتِ الْأَوْثَانِ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِ بِالْمُشْرِكِينَ وَإِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ رَجَّالِينَ كَذَّابِينَ قَرِيبًا مِنْ 30 كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رواه ابن ماجہ حدیث صحیح. صوبان رسول اکرم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ وہ دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے. میری امت کے بعض قبائل عنقریب بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے. قیامت سے پہلے تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جن میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم وہی گروہ میں شامل ہوں جو حق پر قائم رہنے والا گروہ ہے. ان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی اور کوئی مخالف قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے. سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو حق پر ہوں گے. اور یہاں نقصان نہ پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ان کے عقیدے میں وہ بگاڑ نہیں لا سکیں گے، ان کو اپنی جگہ سے وہ ہٹا اور ہلا نہیں سکیں گے. یعنی ان کو خریدا نہیں جا سکے گا، وہ اپنے ایمان میں اتنے مضبوط اور پختہ رہیں گے اور حق کے لیے وہ اپنی جان ایک تک لڑا دینے والے ہوں گے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا دور آئے گا اور ایسے لوگ ہوں گے حاکم، یعنی سیاستدان، لیڈر ایسے ہوں گے جو دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے، اور آج اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کتنے ہمارے لیڈرز ایسے تھے جن لوگوں نے کہا کہ پردے پر پابندی لگائی، مسلمان لیڈرز نے کھلے عام اور بھی بہت ساری چیزوں پر پابندی لگائی کہ آپ کوئی تبلیغ نہیں کر سکتے، قرآن کو کھلے عام اس کی اشاعت نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھنے والوں کو خود مسلم حکمرانوں نے کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت کے حفظ سینٹرز تھے، تو ایک کسی حاکم نے یہ کیا تھا، اس وقت کے جتنے حافظ قرآن تھے ان کو ایک بلڈنگ میں بند کروا کے ان کو باہر سے آگ لگا دی گئی۔ آپ سوچیں ذرا، داڑھی پر پابندی، قرآن پڑھنے پر پابندی، حفظ کرنے پر پابندی، اسکارف پہننے پر پابندی، پردے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ حال ہوا تھا اور ہے آج، جو کیا کہیں گے اسے کہ اپنے آپ کو لبرل ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شدت والا اسلام نہیں چاہیے، حالانکہ کوئی شدت پسندی نہیں ہے۔ نارمل، یعنی جو نارمل مسلمان ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اس کو بھی شدت پسند کہتے ہیں، تاکہ وہ اسلام سے دور چلا جائے، کیونکہ پھر ان کو برا کہنے والے لوگ نہ رہیں۔ تو یہ حاکموں سے مجھے زیادہ خطرہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میری امت کے بارے میں۔ اور بعض قبائل میں تو ایسا ہوگا، عربوں میں ہی، جن میں بت پرستی شروع ہو جائے گی، اور 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے نبوت کر، جیسے اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، ہر طرف سے لوگوں نے دعویٰ شروع کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ کے رسول الحمدللہ ایک امید ہمارے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی، اور کوئی مخالف قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، یعنی قیامت آ جائے، تو قیامت تک ایک گروہ جو ہے حق پر قائم رہے گا۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کس گروہ میں شامل ہونا پسند کریں گے؟ حق والے گروہ میں نا۔ تو یہاں نقصان سے مطلب یہ ہے کہ جان اور مال کا نقصان تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا ایک مومن کے سامنے، وہ تو یہ کہتے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایکچوئل جو یہاں پر مراد ہے کہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، مطلب ان کو ان کے ارادوں سے، ان کے عزم سے ہٹایا نہیں جا سکے گا۔ وہ سر تو کٹا دیں گے لیکن سر کو جھکائیں گے نہیں، وہ حق کی خاطر بھلے ہی اپنی جانیں دے دیں گے لیکن کمپرومائز نہیں کریں گے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ حق پر ڈٹے رہیں گے، حق پر جمے رہیں گے، حق کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے۔ ایسے مومن، اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ قیامت کے قریب لات اور عزہ کی اسی طرح عبادت شروع ہو جائے گی جس طرح زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی۔ انا عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یذهب اللیل والنہار حتی تعبد اللات والعزہ، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت لأظن حین انزل اللہ هو الذی ارسل رسوله بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ان ذالک تام قال انہا سیکون من ذالک ما شاء اللہ رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دن رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لات اور عزہ کی عبادت دوبارہ نہ شروع ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دوسرے ادیان پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے 33۔ تو یہ آیت پڑھ کے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تو یہ دین ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی ختم نہیں ہوگا، اب یعنی لات اور عزہ کی پوجا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوگا جب تک اللہ چاہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی ہے کہ دوسرے تمام مذاہب پر دین اسلام غالب آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرنا چاہتا، شیطان بھی اپنا کام کرے، لہٰذا وہ تو شرک پر اکساتا رہے گا لوگوں کو۔ تو اللہ چاہے گا جب تک یہ دین باقی رہے گا، لیکن پھر لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کثرت البدعات، بدعات کی کثرت ہوگی، بدعات کی کثرت قرب قیامت کا فتنہ ہے۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا على حوض انتظر من يرد علي فيؤخذ بنعس من زوني فاقول امتي فيقول لا تدري ما شو على القهقرة قال قال ابن ابي مليكه اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نفتن رواه البخاری۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض پر رہوں گا اور انتظار کروں گا کون میرے پاس آتا ہے، کچھ لوگ میرے پاس آنے سے پہلے ہی پکڑ لیے جائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ حدیث کے راوی نے جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں ابن ابی ملائکہ، حدیث بیان کرنے کے بعد یہ دعا مانگتے، یا اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں یا کسی فتنے میں مبتلا کیے جائیں۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام کیسے سمجھدار تھے، دیکھیں کہ جیسے اللہ کے رسول سے کوئی بات سنتے اس کے لیے فوراً دعا بھی کر لیتے تھے۔ اسی بنا پر بعض ہمارے اسکالرز نے یہ اصول یہاں پر اخذ کیا ہے اس حدیث سے کہ یہ دعا فتنوں سے بچاؤ کے لیے یا فتنوں سے پناہ چاہنے کے لیے کی جا سکتی ہے، کیونکہ صحابی نے بدعات سے بچنے کے لیے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کی تھی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن۔ تو بہتر ہے کہ ہم یہ دعا بار بار پڑھیں، کیوں؟ کیونکہ ہم بھی ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بت پرستی سے، بدعات سے، اس سے ہم بچیں، کیونکہ بدعت کا تو نقصان اور زیادہ ہے کہ حوض کوثر پر آئیں گے اور آنے سے پہلے ہی واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، افعال میں اضافہ کر دیا تھا، بدعات، نئی نئی بدعات شروع کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدعات سے بچائے، محفوظ رکھے، اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے۔ ہمیں تمام فتنوں سے بچائے، اور بدعات سے، اور شرک سے، اور بت پرستی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔